بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، مرداد کی 20، محرم الحرام کی 2 اور اگست کی 11 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام آ چکا ہے، ایام اعضاء ہیں، تو اسی مناسبت سے ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسن محبی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور پھر سنیے گا پروگرام صبح امید، جو محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی طور پر ہم نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت ہی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ افغانستان کے فرا صوبے کے صدر مقام فرا پر بھی طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر نے زور دے کر کہا ہے کہ فضائیہ ملک کے ہمہ جانبہ دفاع کی مکمل آمادگی رکھتی ہے، اور شام کے ذرائع نے واضح کیا ہے کہ لازقیہ بندرگاہ میں حادثے کا شکار ہونے والا بحری جہاز ایرانی نہیں ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ افغانستان کے صوبے فراہ کے صدر مقام فراہ پر بھی طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ افغانستان کے مغربی صوبے فراہ کے مقامی عہدیداروں کے مطابق منگل کی شام طالبان کے جنگجو فراہ شہر میں داخل ہو گئے، اور افغان فوج کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے انہیں وہاں سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ فراہ صوبے کے صدر مقام فراہ کے سرکاری فورسز کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد طالبان کے زیر قبضہ چلے جانے والے صدر مقاموں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ فراہ پولیس کے ترجمان خالد حضرتی نے افغان فوج کے ہوئے ممکنہ جانی نقصان کا ذکر کیے بغیر یہ بتایا کہ فراہ میں 80 طالبان عناصر ہلاک ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ فراہ صوبہ افغانستان کا بد امن ترین صوبہ تصور کیا جاتا ہے، جہاں کے 10 شہروں پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اسے قبل نمروز، جوزجان، قندوز، سرپل، تخار اور سمنگان صوبوں کے صدر مقام افغان فوج کے کنٹرول سے نکل کر طالبان کے اختیار میں جا چکے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے خصوصی نمائندے نے افغان وزیر خارجہ سے ملاقات میں تاکید کی ہے کہ تہران کابل کے ساتھ ہمہ جہتی تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم تحریان نے افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر سے ملاقات میں افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران افغانستان کے ساتھ ہمہ جہتی تعاون کے لیے مکمل آمادہ ہے۔ اس ملاقات میں حنیف اتمر نے بھی افغانستان کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر کرتے ہوئے افغانستان کے مختلف علاقوں پر طالبان کے حملے بند اور تشدد ختم کرانے اور اس گروہ کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے علاقے کے مختلف ملکوں، خاص طور سے ایران کے تعمیری کردار پر تاکید کی۔ انہوں نے اسی طرح افغانستان میں تشدد کا سلسلہ بند کرانے اور سیاسی راہ حل کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس کے نتائج کو اہمیت کا حامل قرار دیا۔ اس ملاقات میں فریقین نے اسی طرح افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے علاقائی تعاون کی تقویت اور دوحہ اجلاس کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر نے زور دے کر کہا ہے کہ فضائیہ ملک کے ہمہ جانبہ دفاع کی مکمل آمادگی رکھتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر زادے نے منگل کو بندر عباس کے شہید عبد الکریمی ایئر بیس کا دورہ کیا اور اس ایئر بیس میں تعینات فوجیوں اور فوجی ساز و سامان کا معائنہ کرنے کے ساتھ ہی اس ایئر بیس کی آمادگی اور آپریشنل صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ اس دورے کے موقع پر بریگیڈیئر جنرل نصیر زادے نے کہا کہ ملک کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری بہترین پائلٹوں اور تجربہ کار کمانڈوں کے ہاتھوں میں ہے۔ فضائیہ کے کمانڈر نے کہا کہ رات اور دن فضائی حدود کی نگرانی کی جا رہی ہے اور فضائیہ ضرورت پڑنے پر ہمہ جانبہ اور بھرپور دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس موقع پر بندر عباس کی شہید عبد الکریمی ایئر بیس کے کمانڈر سیکنڈ بریگیڈیئر جنرل محسن حیدریان نے کہا کہ اس ایئر بیس کے پائلٹ، افسران اور ماہرین ٹیکنالوجی اور پرواز کے درخشاں تجربے کے حامل اور ہر لمحے پوری طرح الرٹ ہیں۔ شام کے ذرائع نے واضح کیا ہے کہ لازکیہ بندرگاہ میں حادثے کا شکار ہونے والا بحری جہاز ایرانی نہیں ہے۔ شام کی لازقیہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہون ایک بحری جہاز منگل کے روز آتش زدگی کا شکار ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بعض ذرائع ابلاغ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ بحری جہاز ایران کا ہے اور صہیونی حکومت نے اس بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے، تاہم شامی ذرائع نے اس کی تردید کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یہ بحری جہاز شام کا ہے اور اس میں ایک تعمیری عمل کے دوران آگ لگی ہے۔ لازقیہ بندرگاہ کے ایک عہدیدار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بحری جہاز میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق اس حادثے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دنیا میں کرونا ویکسین کی غیر منصفانہ تقسیم پر نکتہ چینی کی ہے۔ فارس نیوز کے مطابق اینٹونیو گوٹریش نے دنیا میں کرونا ویکسین کی غیر منصفانہ تقسیم پر اعتراض اور کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر اظہار تشویش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کی نئی اقسام اور کرونا ویکسین کی ناقابل قبول غیر منصفانہ تقسیم کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اور گائیڈ لائنوں کا تمام تر سنجیدگی سے پاس و لحاظ ضروری ہے۔ اس سے قبل میونخ کے سیکیورٹی اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ دنیا کے 75% کرونا ویکسین دنیا کے صرف 10 ممالک میں تقسیم کیے گئے ہیں اور اب بھی 100 سے زائد ممالک کو ویکسین نہیں مل سکا ہے۔ انہوں نے ممالک کو کرونا ویکسین کی فراہمی کی زمین ہموار کرنے کے لیے دنیا میں جاری تنازعات کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے سیاحت کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عمران خان نے منگل کو صوبہ بلوچستان کے شہر لسبیلا میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ اپنی روایات اور دین کے مطابق سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاحت کے فروغ میں ان کی نگاہ مسلم ممالک پر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا سے لوگ سیاحت کے لیے پاکستان کا سفر کریں۔ انہوں نے لسبیلا کو ایک سیاحتی مرکز بنانے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس جگہ صنعت تو نہیں لگا سکتے لیکن اس کو ٹوریزم ریزورٹ بنا سکتے ہیں۔ عمران خان نے اس سے پہلے کراچی میں ایک تقریب سے خطاب میں ماضی کے پاکستانی حکام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی منزل حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان سیدھے راستے پر آ چکا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو چکا ہے۔ عمران خان نے اسی کے ساتھ منی لانڈرنگ روکنے کے عزم کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان میں کرونا سے اموات کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 86 مریض چل بسے، جس کے بعد ملک میں کرونا سے اموات کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3884 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا اور 2669 مریض شفا یاب ہوئے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 400,000 سے کم ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 28,204 نئے مریضوں اور 373 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 41,511 مریض شفا یاب ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,19,98,158 ہے، جن میں سے 4,28,715 مریض موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن اراکین کے ہنگاموں کا سلسلہ منگل کو بھی جاری رہا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں کاروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن کے اراکین پارلیمان نے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، مہنگائی اور نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کا مسئلہ اٹھایا۔ حزب اختلاف کے اراکین کے ہنگامے اور نعرے بازی کی وجہ سے ایوان کی کاروائی معمول کے مطابق نہیں چل سکی۔ ادھر پارلیمنٹ کے ایوان بالا اور راجیہ سبھا میں بھی حزب اختلاف کے اراکین نے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کا مسئلہ اٹھایا اور کافی شور و غل کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں آل سعود کی اسرائیل نمازی کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران سے ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی اور کراچی سے فلسطین فاؤنڈیشن آف پاکستان کے مرکزی رکن صابر ابو مریم حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے گلشن عباس نقوی سے۔ نقوی صاحب السلام علیکم۔
علیکم السلام و رحمۃ اللہ۔
جی نقوی صاحب، سعودی حکومت کی ایک نمائشی عدالت نے درجنوں فلسطینیوں کو قید با مشقت کی سزائیں سنائی ہیں۔
جی
ان فلسطینی رہنماؤں کو کس جرم پر گرفتار کیا گیا اور انہیں سزائے قید کس بنیاد پر سنائی گئی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ان کا بنیادی جرم اگر سمجھا جاتا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہیں اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرانا چاہتے ہیں اور جی فلسطین کی آزادی کے دائی ہیں، فلسطین کی آزادی کی راہ پر گامزن ہیں، فلسطین کو مکمل طور پر صہیونی قبضے سے آزاد کرانے کا ان کا قاص ہے اور وہ آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ تو حقیقت میں تو ان کا جرم یہی ہے، لیکن سعودی عرب کی طرف سے جو یہ بہانہ بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو یہ قیدیں کیوں سنائی گئی ہیں، تو سعودی عدالت کی طرف سے اور سعودی حکام کی طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو محمد الخضری ہیں یہ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور حماس کے نمائندے ہیں سعودی عرب میں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خود سعودی عرب کے جو سابق بادشاہ تھے عبداللہ ابن عبدالعزیز، ان کی اجازت کے ساتھ اور ان سے پرمیشن لینے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سعودی عرب میں اپنے کام کا، اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا۔ تو سعودی حکام کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلسطینی استقامتی جو گروہ ہے فلسطینی استقامت کو مالی مدد دیتے ہیں اور اپنا سعودی عرب کی عدالت نے جو الزام عائد کیا ہے اور قید کی سزا سنائی ہے, تو اس سلسلے میں بھی سعودی عرب کی عدالت جو ہے وہ کوئی گواہ جو ہے کوئی ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کر سکی ہے, اور یہ جو قید سنائی گئی ہے ان کو یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے. کسی طرح کی جو عدالتی کاروائی جو قانونی طور پر ہونی چاہیے وہ اس سلسلے میں انجام نہیں پائی ہے, جو وکیل صفائی ان کی طرف سے ہونے چاہیے تھے, تو یہ سارے سلسلے کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے, اور یہ جو حکم دیا گیا ہے یا جو فیصلہ جو صادر کیا گیا ہے یہ کوئی عدالتی فیصلہ ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں اور نہ ہی عدالتی فیصلہ ہے, بلکہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے جو اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے, اور جو سزا ان کو دی گئی ہے وہ حقیقت میں ان کی حریت پسندی کی سزا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے نہ کوئی قانونی فیصلہ ہے, بلکہ یہ ایک سیاسی فیصلہ.
شکریہ. اور ناظرین, فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی رہنماؤں میں سے ایک ہیں صابر ابو مریم صاحب, جو ممتاز تجزیہ نگار بھی ہیں, ان کے اسکائپ کے ذریعے ان سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے. ابو مریم صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
ابو مریم صاحب, دیکھیے, بہرحال سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے, ایک مسلمان ملک ہے. اگر اسلامی ملک میں اور مسلمان ملک میں فلسطینیوں کی حمایت کی پاداش میں لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اور قید کی سزائیں سنائی جائیں گی, تو پھر فلسطینیوں کی حمایت کہاں کی جائے گی؟
یہ پورے عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, ایک ایسی مقدس سرزمین جو مسلمانوں کی مقدسات ہیں, جہاں پر جہاں بیت اللہ ہے, حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہاں پر قائم ایک ایسی حکومت ہے جو اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے کہ فلسطین کی حمایت کو اس نے جرم قرار دے دیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے احادیث میں پڑھا ہے, ہم نے روایات میں پڑھا ہے, قرآن کی آیات کا یہ مفہوم ہم نے پڑھا ہے کہ مظلوم کی کوئی آواز سنے, مظلوم کی مدد کو نہ پہنچے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو مظلوم کی حمایت کرنے کے جرم میں مظلوم کی حمایت کرنے والوں کو مجرم قرار دیتے ہیں, ان کو سزائیں دیتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, ان پر کئی کئی سال کی سخت سزائیں لاگو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بدبختی ہے, اور یہ امت مسلمہ کو جاگنا چاہیے, نہ صرف فلسطینیوں کو, کیونکہ دیکھیں فلسطین امت مسلمہ کا دل ہے, امت مسلمہ کی جان ہے, اور یہ مرکز و محور ہے ہمارے اتحاد کا, محبت کا, یکجہتی کا. لہذا میں یہاں سے یہی بات کہوں گا کہ مسلمانوں کو بیدار ہونا پڑے گا.
اچھا ابو مریم صاحب, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, اگلا سوال بھی ہم آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے, یہ اس وقت واضح طور پر آل سعود کے نشانے پر حماس اور جہاد اسلامی اور اس کے رہنما ہیں. حماس اور جہاد اسلامی کی جتنی بھی کاروائیاں ہیں وہ صہیونی حکومت کے خلاف ہے اور سرزمین فلسطین کی آزادی کے لیے ہے. سرزمین فلسطین کی آزادی سے یا صہیونی حکومت کو نقصان پہنچنے سے آل سعود کا کون سا نقصان ہو رہا ہے کہ جو حماس اور جہاد اسلامی اور اس کے رہنما آل سعود کی دشمنی کے نشانے پر ہیں؟
دیکھیں, سیاسی طور پر تو یہ اپنا اقتدار بچانا چاہتے ہیں اور اپنے اقتدار کی گارنٹی یہ امریکہ اور اسرائیل سے لیتے ہیں, اور اگر تاریخی اعتبار سے آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ وہ آل سعود ہیں کہ جس طرح یہود اور صہیونزم کو برطانوی سامراج نے جنم دیا تھا, اسی طرح آل یہود کو بھی جنم دینے والے برطانوی سامراج تھے. تو لہٰذا ان کی آپس میں رشتے داریاں ہیں, یہ کزن ہیں, یہ یہود و سعود, آل سعود آپس میں کزن ہیں, اور ان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو یہ پیچھے ان کی وہ نسلیں ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط ملتی ہیں. تو لہٰذا ایک وہ بھی جو خون کا عنصر ہے ان کا, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی طور پر اس بات کا باعث بن رہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کو جرم قرار دیتا ہے اور فلسطین کے اندر ہونے والی اسرائیل مخالف سرگرمیوں کا یہ مخالف ہے. تو یہ دو بڑی باتیں ہیں جو سیاسی عنوان سے یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, اقتدار کو اپنے قائم رکھنا چاہتے ہیں, پول دینا چاہتے ہیں محمد بن سلمان اور دوسرے ان کے اواری, اور اس کے لیے ان کو امریکہ, مغرب اور اسرائیل کی سپورٹ چاہیے, لہٰذا ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. دوسرا ان کے جو ہے وہ خونی رشتے, اگر پورے تاریخ میں چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک ہی رشتے داری ہے اور یہ اس کو نبھاتے ہیں.
آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ حالیہ جو اقدام انہوں نے کیا ہے اس کے پیچھے کون سے محرکات, ایک منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس,
محرکات ہیں کہ اسرائیل اس وقت فلسطین کے اندر جو فلسطینیوں نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی ہے اس کے اندر اسرائیل بدترین شکست سے دوچار ہوا ہے. اب اسرائیل نے ان کو یقیناً ان کو کہا ہوگا کہ بھائی یہ وہاں سے جو لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں یا تعاون کرتے ہیں یا فلسطین بھی ان کو روکو. تو لہٰذا یہ صرف سعودی عرب میں نہیں ہوا ہے, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے, کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ حماس کو, فلسطینیوں کو, جہاد اسلامی کو اور حزب اللہ کو, یہ جتنی اسلامی مزاحمت کی تحریکیں ہیں ان کا جو مشترکہ دشمن ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہے, اور ان کے جو نیچے جو اعلی کار ہیں جو مسلمانوں کے لباس میں ہیں وہ یہ آل سعود اور ان جیسے اور لوگ ہیں.
بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ, اور اسی کے ساتھ ہم گلشن عباس نقوی کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال آل سعود کی طرف سے فلسطینیوں کی مخالفت اور اسرائیل نوازی کو سمجھنے کے لیے آل سعود کی ماہیت پر بھی نظر ڈالنی ہوگی. اور یہ بات جو صابر ابو مریم صاحب نے کہی ہے وہ 16 آنے سچ ہے کہ دونوں کے خالق ایک ہیں, دونوں کو وجود بخشنے والے. سعودی عرب میں جن قوتوں نے آل سعود کو سلطنت تک پہنچایا اور جن قوتوں نے سرزمین فلسطین پر صہیونیوں کو مسلط کیا ہے وہ ایک ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے, قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے, اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, سہارا دیا اس کے نقش قدم نے, اسی کی توجہ اسی کے کرم نے, زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, اے شبیب کے بیٹے, اگر تم گریہ کرنا چاہتے ہو تو میرے جد حسین ابن علی پر گریا کرو۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
اے چاند محرم کے خوب دلی میں چلا جا، ملنے کے لیے بھائی کو بے چین سے علی اکبر کی وراہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے مدت سے، بچھڑی ہے مدت سے، اسے تو نہ نظر آ، چاند محرم کے خوب دلی میں چلا جا، وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے، میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے، میں سات مغلوں سات مغلوں کو لوٹوں گا نالندہ۔ اے چاند محرم کے خوب دلی میں چلا جا۔
کربلا تنہا جہاد و شجاعت کا میدان نہیں ہے بلکہ سماجی تربیت اور واعظ و نصیحت کا مرکز بھی ہے۔ تاریخ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام پوشیدہ ہے۔ امام علیہ السلام نے شجاعت، ایثار اور اخلاص کے سائے میں اسلام کو نجات دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بیدار کیا اور ان کی فکری و دینی سطح کو بھی بلند کیا، تاکہ یہ سماجی و جہادی تحریک اپنے نتیجے کو حاصل کر کے نجات بخش بن سکے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم افراد بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور آج بھی ہر عقل مند انسان کے لب پر ایک ہی سوال آتا ہے کہ آخر کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ یہ بتا کرب و بلا، یہ بتا کرب و بلا، کس طرح آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا، یہ بتا کرب و بلا، یہ بتا کرب و بلا، پانی ہوتے ہوئے کیوں ابن علی پیاسا رہا، یہ بتا کرب و بلا، یہ بتا کرب و بلا، جب علمدار کے بازو ہوئے مقتل میں جدا، زین سے خاک پہ کس طرح علمدار گرا، یہ بتا کرب و بلا، یہ بتا کرب و بلا۔ سامعین، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہایا گیا خون ناحق تاریخ میں ہمیشہ محفوظ ہے۔ شہید یعنی وہ شخص جو اپنی جان کو خلوص کے طبق میں رکھ کر دین کے بلند ترین اہداف کے لیے پیش کرے اور ایک خاص قسم کی صداقت اور نورانیت کا حامل ہو۔ کوئی کتنا ہی بڑا کاذب و مکار کیوں نہ ہو اور اپنی زبان و بیان سے خود کو حق کا کتنا ہی بڑا طرفدار بنا کر کیوں نہ پیش کرے، لیکن جب اس کے ذاتی منافع، خصوصاً جب اس کی اور اس کے عزیز ترین افراد کی جان و عزت خطرے میں پڑتی ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کسی بھی قیمت پر حاضر نہیں ہوتا، کہ انہیں قربان کرے، لیکن وہ شخص جو ایثار و فداکاری کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور مخلصانہ طور پر اپنی تمام ہستی کو راہ الہی میں پیش کرتا ہے، تو اس کا خدا پر حق ہے کہ اسے اور اس کی یاد کو زندہ رکھے، اور جو خدا کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو۔ قرآن کریم سورہ آل عمران کی 169 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور خبردار، راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ شہید راہ خدا زندہ رہتے ہیں، ان کے زندہ رہنے کا ایک پہلو یہی ہے کہ ان کی نشانیاں اور قدموں کے نشان راہ حق سے کبھی نہیں مٹتے، اور ان کا بلند کیا ہوا پرچم کبھی نہیں جھکتا۔ ممکن ہے چند روز کے لیے ظلم و ستم اور بڑی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے ان کی قربانی اور فداکاری کے رنگ کو پھیکا کر دیں، لیکن خداوند عالم نے قانون طبیعت کو اسی طرح قرار دیا ہے، اور خداوند عالم کی سنت اور قانون یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ اور صالح و مخلص افراد کا راستہ ہمیشہ باقی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی اور ان کے اصحاب باوفا کے بہائے گئے خون ناحق کی برکت سے آج دنیا میں دین باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگارا، یہ تحریک جو میں نے چلائی ہے، جس امر کے لیے قیام کیا ہے اور جس میں تجھ سے فیصلے کا طالب ہوں، تو جانتا ہے کہ یہ سب اقتدار کی خواہش کے لیے نہیں ہے۔ اقتدار کی خواہش ایک انسان کے لیے ہدف نہیں بن سکتی، اور نہیں ہم چاہتے ہیں کہ زمام قدرت کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ نہیں ہمارا قیام دنیاوی مالو منال کے حصول کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیاوی لذتوں سے لطف اندوز ہوں، شکم پوری کے تقاضے پورے کروں اور مال و دولت جمع کروں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارا ہدف و مقصد نہیں ہے۔ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار سید الشہداء کا قیام کس لیے تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، جو ہمارے جواب کو واضح کرتے ہیں، پوری تاریخ میں اسلام کی تبلیغ کا مقصد یہ تھا کہ ہم تیرے دین کی نشانیوں کو واضح اور آشکار کرنا چاہتے ہیں، اور دین کی خصوصیات کو لوگوں کے لیے بیان کرنے کے خواہاں ہیں۔ شیطان ہمیشہ دیدار افراد کی گمراہی کے لیے غیر مرئی اور غیر محسوس انحراف کا راستہ اپناتا ہے، اور صحیح راہ کو اس انداز سے غلط بنا کر پیش کرتا ہے کہ اگر اس کا بس چلے تو یہ کہہ دے کہ دین کو چھوڑ دو، اگر اس کے امکان میں ہو تو یہ کام ضرور انجام دیتا ہے، اور یوں شہوت پرستی اور اپنے غلط پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو ان سے چھین لیتا ہے، اور اگر یہ کام ممکن نہ ہو تو دین کی نشانیوں کو ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ ایک راستے پر چل رہے ہوں تو سنگ میل یا رہنما بورڈ آپ کی حرکت کو ایک خاص سمت میں ظاہر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی خائن شخص آئے اور راستے کی سمت کو بتانے والے سائن بورڈوں پر درج شدہ علامات کو بدل دے کہ جو راستے کو ایک دوسری ہی طرف ظاہر کر دیں، تو یقیناً آپ کی حرکت کی سمت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام نے اسی شیطنت کو مٹانے اور امت مسلمہ کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے بھرے گھر کی قربانی پیش کر دی۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے۔ واعظ کاشفی اور علامہ اربلی کا بیان ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر قدم رکھا، زمین کربلا زرد ہو گئی اور ایک ایسا غبار اٹھا جس سے آپ کے چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اصحاب کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا، اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا دل لرز اٹھا۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو آپ کے حکم سے فرات کے کنارے خیمے نصب کیے گئے۔ حر ابن یزید ریاحی نے مزاحمت کی اور کہا کہ فرات سے دور خیمے نصب کیجیے۔ عباس ابن علی علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھائی کو سمجھایا اور علامہ اسفرائنی کے مطابق 3 یا 4 میل کے فاصلے پر خیمے نصب کیے گئے۔ نصب خیام کے بعد ابھی آپ اس میں داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ چند اشعار آپ کی زبان پر جاری ہوئے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو ہی اشعار کو سنا، اس درجہ روئی کی بے ہوش ہو گئیں۔ امام علیہ السلام نے رخسار پر پانی چھڑک کر باہوش کیا، پھر آل محمد داخل خیمہ ہوئے. اس کے بعد 60,000 درہم پر 16 مربع میل زمین بنی اسد سے خرید کر چند شرائط کے ساتھ پھر انہی کو ہبہ کر دی. صاحب مخزن البقاع لکھتے ہیں کہ کربلا پر ورود کے فوراً بعد حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے ماجائے حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، بھیا یہ کیسی سرزمین ہے کہ اس جگہ ہمارا دل دہل رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بہن، یہ وہی مقام ہے جہاں بابا نے صفین کے سفر میں خواب دیکھا تھا، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا. کربلا پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اتمام حجت کے لیے اہل کوفہ کے نام قیس ابن مسحر کے ذریعے ایک خط ارسال فرمایا، جس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ اے اہل کوفہ، میں تمہاری دعوت پر کربلا تک آ گیا ہوں. جناب قیس خط لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں گرفتار کر لیے گئے اور انہیں ابن زیاد کے سامنے کوفہ لے جا کر پیش کر دیا گیا. ابن زیاد نے خط مانگا، قیس ابن مسحر نے خط کو کھا لیا. یہ دیکھ کر ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور اس نے انہیں بضرب تازیانہ شہید کر دیا.
اس کی آنکھوں میں ہے ماتم ہے بپا اہل عزا، مجلس غم میں کریں آئیے مل کر یہ دعا. مجلس غم میں کریں آئیے مل کر یہ دعا. بھائی زندہ رہے بہنوں کے بہا کے زہرا، تا قیامت رہے ماں بہنوں کا قائم پردہ، شان اس بھائی کے اللہ سلامت رکھے جو بنائے گئے بہنوں کی حفاظت کے لیے. شبیر دعا کرتے تھے رو کر تہے خنجر، سر میرا کٹے غم نہیں لٹ جائے بھرا گھر، ارے رہ جائے میری زینب دلگیر کا پردہ، ہمشیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ،
ہمشیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ.
سامعین، ہندوستان کے مایہ ناز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ابوالقاسم رضوی صاحب محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، حیات من الذل، انی لا ارى الموت الا سعادۃ، والحیات مع الظالمین الا برما. کربلا اپنے آپ میں بہت کچھ سمیٹے ہے، بلکہ کربلا ہی میں دین ہے، اور اس طرح سے دین کی کربلا میں حسین نے حفاظت کی اور بچایا ہے کہ بقول نواح لکھنوی کہ عاشور تک تو شرع کے مالک رسول تھے، عاشور سے ہے ملک شریعت حسین کا. کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف قیام کیا جائے. کربلا کا پیغام امام کو تنہا نہیں چھوڑتے. کربلا اور کوفے کے درمیان ایک خط امتیاز ہے کہ کوفے میں دعوت دینے والوں نے نائب امام کو چھوڑ دیا، اور کربلا میں جو رفتہ رفتہ حسین سے متصل ہو رہے تھے اور حسین کے مختصر سے لشکر کا حصہ بن رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے خانوادے کو اور اپنی نسلوں کو قربان کیا ہے. یہ شعور اگر حضرت عباس میں ہے، حضرت زینب کے پاس یہ اظہار کا جذبہ ہے تو یہ اولاد علی اور فاطمہ ہیں، لیکن یہ جذبہ تو میں نے حور میں بھی دیکھا، یہ جذبہ تو عاشور کی دوپہر ادھر مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، ادھر خیمے سے مسلم ابن اوسجا کا بیٹا نکلتا ہے، اور حسین کہتے ہیں روکو یہ بچہ کہیں گھوڑے کی ٹاپوں میں نہ آ جائے، ادھر بیوے مسلم ابن اوسجا کہتی ہیں مولا میں نے سجا کر اپنے اس سپاہی کو بھیجا ہے، میری اس قربانی کو قبول کر لی۔ کربلا حق کی راہ پہ استقامت کا راستہ ہے، کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر چند لوگ ہوں تو اس کے بعد بھی ہزاروں کے لشکر پر بھاری ہو سکتے ہیں، بس وقت کے امام کے ساتھ وفاداری کی جائے۔ بقول بسمل جائسی، کثرت دلیل حق و صداقت نہ بن سکی، لاکھوں ہوئے ذلیل بہتر کے سامنے۔ تو حسین کہتے ہیں کہ میں سعادت سمجھتا ہوں حق کی راہ پر آنے والی موت کو، اور ظالمین کے ساتھ رہنا تو ذلت ہے، رسوائی ہے۔ حسین نے دعائے عرفہ میں بھی تو یہی پیغام دیا ہے کہ معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اور کربلا کے بعد کربلا کے اثرات اور نقوش اس عالم امکان پر جو مرتب ہوئے ہیں اور جو نقش ابھرے ہیں، جس میں کہیں یہ آواز سنائی دی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، تو کہیں چند برسوں کے بعد اسی سرزمین سے ایک ہندو شاعر کہنے لگا کہ سویا ہوا ضمیر بشر جاگنے لگا، ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے۔ تو یقیناً کربلا سب کی ہے، اور بڑی اچھی بات کہی تھی عباس زیدی صاحب نے، ہم نے کب یہ کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ تو کربلا حق بولنے کا نام ہے، حق کی راہ پہ سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ خدا ہمیں امام حسین کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، اب سماعت فرمائے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور ہمیں دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 مرداد، 2 محرم الحرام اور 11 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو محرم سن 61 ہجری قمری کو نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ہمراہ کربلا پہنچے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے کچھ عرصہ قبل ہی معاویہ کے بیٹے یزید کی جابرانہ حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 28 رجب سن 60 ہجری قمری کو آپ نے مدینے سے مکہ ہجرت کی، اور پھر مکہ کے تقدس کے پیش نظر 8 ذوالحجہ کو حج کو عمرے سے بدل کر کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفے کے لوگ اگرچہ ابتدا میں امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے، اور انہوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کو اس شہر میں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن بعد میں یزید اور اس کے ظالم و جابر حاکم کوفہ کے خوف سے آپ علیہ السلام کی حمایت سے منہ پھیر لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو خر ابن یزید ریاحی کے دستے نے آگے بڑھنے سے روک دیا، اور امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں خیمہ زن ہو گیا۔ قابل ذکر ہے کہ حر 10 محرم کو اپنے بیٹے، بھائی اور غلام کے ساتھ آ کر امام حسین علیہ السلام سے مل گئے، اور توبہ کر کے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ November 11, 1947 کو پاکستان کا قومی پرچم منظور ہوا۔ اس پرچم کی تاریخ 30 دسمبر 1906 سے شروع ہوتی ہے، جبکہ ڈھاکہ میں مسلمانان ہند کی ایک سیاسی تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اور ایک سبز پرچم جس پر چاند تارہ بنا ہوا تھا اس تنظیم کا پرچم قرار پایا۔ 3 جون 1947 کو جب ہندوستان کی تقسیم کا اعلان ہوا، محمد علی جناح نے اپنے ساتھیوں کے سامنے مسلم لیگ کے پرچم کو پاکستان کا قومی پرچم بنانے کی تجویز پیش کی۔ سبھی نے اس تجویز کو پسند کیا، تاہم اس میں اتنا اضافہ کیا گیا کہ پرچم میں اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے سفید رنگ بھی شامل کر لیا جائے۔ بالآخر 11 اگست 1947 کو یہ پرچم مرکزی قانون ساز اسمبلی میں پیش ہوا اور سرکاری طور پر منظور کر لیا گیا۔ گیارہ اگست 1952 کو ایتھوپیا کے شہنشاہ ہائلے سلاسی نے ایرٹیریا کے الحاق سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد پر دستخط کر دیے۔ یوں مسلمان آبادی والا یہ ملک ایتھوپیا میں شامل ہو گیا، تاہم ایرٹیریا کے عوام نے اس اسلامی سرزمین کے ایتھوپیا سے الحاق کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ سن 1960 میں ایرٹیریا کے عوام نے مسلح جد و جہد شروع کر دی اور بالآخر سن 1993 میں ایریٹیریا کو آزادی نصیب ہوئی۔ شمال مشرقی افریقہ اور بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ہونے کی وجہ سے ایریٹیریا کو جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ملک تصور کیا جاتا ہے۔ ایتھوپیا، جیبوٹی اور سوڈان اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ گیارہ اگست 1960 کو سرزمین چاڈ نے فرانسیسی سامراج کے تسلط سے رہائی حاصل کی۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں چاڈ پر فرانسیسی سامراج نے قبضہ کر لینے کے بعد اس کو اپنی ایک کالونی بنا لیا۔ 1958 میں فرانس نے چاڈ کو خود مختاری دینے کا اعلان کیا اور اس کے 2 سال بعد چاڈ مکمل طور سے آزاد ہو گیا۔ چاڈ کا رقبہ 12,84,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک بر اعظم افریقہ کے وسط میں واقع ہے۔ لیبیا، کیمرون، سوڈان، وسطی افریقہ، نائجیریا اور نائجر کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ بیس مردہ 1372 ہجری شمسی کو منیچر اور تذہیب کے معروف ایرانی استاد احمد رائز کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر اصفہان کے ماہر اساتذہ سے منیچر اور تذہیب کے مختلف انداز سیکھے اور ایسے فن پارے تیار کیے جن میں معرق، سرامک اور قلم زنی سے بھی کام لیا گیا ہے۔ استاد احمد رائز کے فن پاروں نے برسلز کی بین الاقوامی نمائش میں 2را انعام حاصل کیا۔ وہ تقریباً 1/2 صدی تک منیچر اور میناکاری کے کام میں مشغول رہے اور بہت سے شاگرد تیار کیے۔ استاد احمد رائز نے 135 سے زیادہ فن پارے تخلیق کیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولو تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.